اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج سورہ البقرہ کا افتتاح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے یہ۔ یہ تعارف جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا قرآن ہو تو جو آیات نمبر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے سٹرکچر میں، ابھی نہیں، ابھی میں تو تعارف کر رہی ہوں، میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہاں سے آپ اپنے قرآن پہ نشان لگانے شروع کر دیں، کیونکہ اس ترتیب کے مطابق سورت کو پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا دورہ ہے، اور دورے کا ٹاپک جو ہے وہ ہے قرآن والے کیا کرتے ہیں۔ اس لیے گو کہ سورت کا دورہ کیا جائے گا اور وہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، لیکن فوکس یہ ہوگا کہ بجائے ڈیٹیل میں جانے کے اور تاریخی حوالے دینے کے اور حدیث کے حوالے، جو بہت ضروری ہیں، لیکن اس دورے کا فوکس وہ پریکٹیکیلٹی ہے جو اس سورت سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ، البقرہ بلکہ، اس کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا ہے، یعنی ہجرت کے فوراً بعد یہ سورت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صرف جو سود کی حرمت کے بارے میں آیات ہیں غالباً 281 سے لے کے 275 تک، یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت سے پھر روایات ہیں کہ صحابہ نے اپنے سود کو معاف کرنا شروع کر دیا، اور جو سودی کاروبار میں تھے وہ ان میں سے دے اسٹارٹڈ پلنگ آؤٹ، وہ اس میں سے نکلنے شروع ہو گئے۔ آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ تو اس دیکھیں جی، 2 ہجری میں 4 سورتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کی عظیم سورتیں ہیں، سورہ البقرہ، اس کے بعد سورہ طلاق، پھر جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ بدر کے بعد سورہ الانفال نازل ہوئی ہے جو پوری جہاد کے بیان پہ مشتمل ہے۔ مختصراً سن لیں کہ سورہ البقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ ایک تو جو صحیح مسلم کی یہی حدیث ہے، اور 2 صحابہ سے نقل ہے، ایک جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے راوی ہے، مروی ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر یہی حدیث نقل ہوئی ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں اکثر اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر میں ڈر لگ رہا ہے، یا میں نے کہیں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، کوئی تعویذ نکل آیا ہے یا کچھ، تو میں ان کو کہتی ہوں پلیز سورہ البقرہ پڑھا کرو اپنے گھر میں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں یوٹیوب پہ، بڑی اچھی اچھی تلاوتیں ہیں، آل دو یہ کوئی بری پریکٹس نہیں ہے، لیکن میرا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھیں، اور بہتر ہے کہ سمجھ کے پڑھیں۔ پھر اس کے بارے میں صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اور سحر کرنے والے اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پھر صحیح مسلم میں بہت ہی ایک پیاری حدیث ہے، اور وہ فضائل قرآن کے باب میں ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 جگمگاتی ہوئی صورتیں، الزہراوین کہا گیا ہے ان کو، یعنی ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی، ان کو پڑھا کرو، یعنی سورہ البقرہ اور آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی 2 ٹکڑیاں، غمامتان کر کے کہا گیا ہے، غمام جو ہے یہ بادل کو کہتے ہیں، تو 2 بادل کی طرح یا 2 سائے بن کر یہ آئیں گی، اور پرندوں کے 2 غول، فرقان جن کو کہا گیا ہے، ان کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ پھر بہت بار بار یہ تو آئی تھنک ہر دورے میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی اس کی چوٹی یا بلندی سورہ البقرہ ہے۔ پھر اس میں ایک اضافہ ہے کہ البقرہ کی بلندی جو ہے وہ آیت الکرسی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور فائنلی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت، کہ یہ تو صحیح البخاری کی حدیث ہے اور ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورہ البقرہ میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کی عظیم ترین سورت کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت نہیں ہے، لیکن سب سے لمبی آیت نہیں ہے، لیکن لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لمبی طویل ترین، تو اطول آیت جو ہے وہ بھی سورہ البقرہ میں ہے، اور وہ آیت دین ہے جس میں قرض کے اصول بتائے گئے ہیں، اور آئی تھنک پورے اسلامک فائنانس نہیں، پورے انٹرنیشنل فائنانس کی وہ بنیاد بن سکتی ہے۔ ٹورڈز دا اینڈ ہے، آخر میں ہے، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اسے۔ پھر اس کا جو قرآن میں ربط ہے، اس سے پہلے سورہ الفاتحہ گزری ہے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آگے چیپٹرز شروع کریں گے اس کے، تو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کا سورہ الفاتحہ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یعنی یہ پوری کی پوری آپ سمجھیں سورہ الفاتحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اگلی سورت میں نصارہ کا ذکر ہے، تو آل عمران کے ساتھ بھی یہ اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بھی چار چیپٹر ہیں، آل عمران کے بھی چار چیپٹر ہیں، وہ چار چیپٹر میں آپ کو ابھی اسی سیشن میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سورہ الفاتحہ میں جو مرکزی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی جواب میں تو پورا قرآن ہے، اور سورہ البقرہ جو اس کے بعد والی سورت ہے وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا پورا جواب یہاں پہ موجود ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، پاس ہی پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے اس کی۔ سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے ہیں، ان کو انہوں نے جو بے وفائی کی ہے اس پہ پھر ان کی معزولی ہے، اور اس میں دو وعدے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں پھر اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا۔ آیت نمبر 152 میں امت مسلمہ سے ایک وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ کا قانون، چاہے وہ بنی اسرائیل ہے، چاہے وہ ہم ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ان کے لیے ایک ہی ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز جو اس کے ربط میں ہے، جو اس کے کنیکشنز میں ہے، کہ سورہ البقرہ میں ایک ہی آیت دو مرتبہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ ہے۔ آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 ایک ہی ہیں، دونوں جگہ پہ بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یلتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پہ کی تھیں، اور یہ کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں کو پر فضیلت دی تھی۔ ایک دفعہ تو یہ ان کو یاد کرانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ انہیں معزول جب کیا گیا اور ان کے سر سے یہ فضیلت کا تاج اتارا گیا، تو آیت نمبر 122 میں یہاں پہ یہ آیت آئی ہے۔ اب جب بھی میں سورہ البقرہ پڑھاتی ہوں، اس سے پہلے جب بھی میں نے پڑھائی ہے، میں نے آپ کو چار چیپٹر پڑھائے ہیں۔ پہلا چیپٹر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 99 تک جو ہے یہ توحید کا چیپٹر ہے۔ میں ابھی بھی میں اسی ترتیب میں سورہ البقرہ کو پڑھتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں۔ پہلا چیپٹر آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 99 تک توحید کا چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 139 تک، اور اس کے آگے پیچھے ایک دو آیتیں ہیں جو رسالت کا چیپٹر ہے، اور جس میں رسالت پر کیے جانے والے اعتراضات پڑھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے اور جب کوئی سچ بولتا ہے اور جب کوئی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کس قسم کا طرز عمل ہوتا ہے عام لوگوں کا، خاص طور پہ ان کے مخالفین کا، وہ اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گویا اپنی یعنی خود ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات دیتا ہے رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے. آیت نمبر 143 سے آپ سمجھیں، ٹورڈز دا اینڈ، آلموسٹ اینڈ کی طرف جو ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے سورت کا وہ ہے جہاد، جہاد فی سبیل اللہ. تو آیت نمبر 143 سے لے کے تقریباً آپ یعنی 250-260 تک بھی آپ اس کو جہاد کا چیپٹر سمجھ سکتے ہیں. وہاں سے آگے اینڈ تک 283 تک یہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق ہے اس میں. تو چار سبجیکٹس ہیں اس کے، توحید، رسالت، انفاق فی سبیل، جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ. اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کوئی بھی چیپٹر سمجھ لیں، کوئی بھی موومنٹ سوچ لیں، کوئی بھی دنیا میں جو بڑی بڑے یعنی کہ چینجز آئے ہیں، نظریاتی چینجز، وہ خرچ کے بغیر نہیں ہو سکتے. جانیں خرچ ہوتی ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، علم خرچ ہوتا ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، تب کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کی راہ میں جب ہم اپنی تمام خوبیاں، اپنی کامیابیاں، اپنی نالج، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنا مال، جب تک ہم یہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے، جب تک ہم یہ اس مقصد سے نہیں خرچ کریں گے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں، تب تک کیا نہیں ہو سکتا، تب تک جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد فی سبیل اللہ کا بہت بڑا حصہ ظاہر ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے پتہ ہے، صحابہ نے اپنی پوری پوری پراپرٹیز لا کے خرچ کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں کہ یہ سب میں دین کی سربلندی کے لیے دے رہا ہوں. پوری پوری پراپرٹی دے دی، جن میں حضرت عثمان ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، آدھی پراپرٹی لا کے رکھ دی وہ حضرت، یعنی کہ بہت سے صحابہ ہیں ایسے، کسی نے باغ دیے، کسی جنس کے پاس جو تھا وہ خرچ کیا، اور پھر جہاد قائم ہوا. ایک دفعہ جب جہاد قائم ہوتا ہے تو کس چیز کی سربلندی ہوتی ہے؟ جو مجاہدوں کا سپہ سالار ہوتا ہے، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، جس نے پوری اسٹریٹجی پلان کی ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر رسالت کا اثبات، یعنی دنیا میں رسالت کو اسٹیبلش کرنا اور اپنے رسول کو منوانا کہ یہ اللہ کا میسنجر ہے، کیونکہ ہم اس کے پرچم کے نیچے جمع ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے وقت سے، اپنے علم سے، اپنے قلم سے، اپنی زبانوں سے، ہم جہاد کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو، دنیا کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے اور یہ حق بات کر رہا ہے. آج کل ہمارا جو سیاسی پس منظر ہے، اس کو دیکھ کے یہ بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جو حق بات کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور وہ سلوک کرنے والے کون ہوتے ہیں. اور فائنلی جب ایک دفعہ رسالت اسٹیبلش ہو جائے اور میسنجر کو مان لیا جائے، تو پھر اس کا میسج اسٹیبلش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور وہ میسج ہے توحید. تو جو اس کا سٹرکچر ہے وہ تو میں نے آپ کو فارورڈ بھی سمجھا دیا اور بیکورڈ بھی سمجھا دیا. چشتی صاحب نے جو چار بڑے چیپٹرز اس کے بتائے ہیں، ابتدائی جو ہیں وہ 39 آیات ہیں اور وہ توحید پر مشتمل ہیں ان کے ڈویژن کے مطابق، اور اسی میں میں آپ کو پڑھاؤں گی. یہ دوسرا حصہ آیت نمبر 40 سے لے کے 142 تک بنی اسرائیل کے خلاف، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. پہلی 39 آیات جو ہیں یہ توحید پر مشتمل ہیں، اگلی آیات جو ہیں 40 سے 142، یعنی تقریباً 102 آیات ہیں، یہ بنی اسرائیل کا بیان ہے اور ان کے خلاف فرد جرم ہے اور ان اسباب کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے انہیں معزول کیا گیا اور اللہ کے نزدیک یہ مغضوب ٹھہرے، ان کے اوپر عذاب آئے، اللہ ان سے ناراض ہوا، اور تمام یعنی امتوں کی امامت کی ذمہ داری ان سے لے لی گئی اور اس کے بعد آنے والی امتوں کے حوالے کی گئی. تیسرا حصہ 143 سے 283 تک امت وسط کا بیان ہے کہ امت مسلمہ کیسے اب امت وسط بنے گی، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا ہے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ جہاد کا چیپٹر ہے. جس میں امت جو ہے اس نے جہاد کرنا ہے اور اس نے انفاق فی سبیل اللہ کر کے جہاد کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور آخری تین آیات یہ چند اہم اصول ہیں جن سے امت مسلمہ کافروں پر غلبہ پا سکتی ہے. مرکزی مضمون سورہ البقرہ کا امامت کی تبدیلی ہے. مین جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ امامت اب بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے حوالے کر دی گئی ہے. اور امامت کی جو شرائط ہیں اور امام بننے کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس صورت میں بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہیں. ہمارا جو فوکس ہے کہ قرآن والے کرتے کیا ہیں وہ اس میں میرے خیال میں بہترین طریقے سے ایڈریس ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ کرتے کیا ہیں، یہ بھی اس میں بہت اچھی طرح ایڈریس ہوا ہے کہ وہ کیا نہیں کرتے.